بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام کا نام ہے حقوق العباد گامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. دنیا ٹی وی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے علماء کی وہ رائے پیش کی جائے جو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہمیں اچھی زندگی گزارنے کا درس دے سکے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے حقوق العباد گامدی کے ساتھ، جس میں جاوید احمد گامدی ہمارے ساتھ ہوں گے اور حقوق العباد سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات میں ہمیں گائیڈ کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے والدین کے حقوق، اولاد کے فرائض. السلام علیکم گامدی صاحب. گامدی صاحب، یہ بتائیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جس کا سب سے زیادہ ہم پر حق ہے وہ ہمارے والدین ہیں، تو یہ غلط ہوگا؟
یہ بالکل درست ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. قرآن مجید میں جس جگہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق بیان ہوا ہے، اور وہ سب سے بڑا حق کیا ہے، وہ حق یہ ہے کہ آپ اللہ کو توحید کے ساتھ مانیں، تنہا مانیں. وہی آپ کا خالق ہے، وہی آپ کا مالک ہے، اسی کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا ہے اور اسی سے آپ کو مدد مانگنی ہے. تو جہاں شرک کی تردید کر کے توحید کو بیان کیا گیا ہے، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی ہدایت کی گئی ہے.
صحیح.
تو اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کا حق خدا کے بعد سب سے بڑا،
سب سے زیادہ. اس نے سلوک میں، والدین سے اس نے سلوک میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک سٹیج تو انسان پر وہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن جب ہم شعور کی بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنا آپ خود سنبھال سکیں، اس کے بعد ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھنا چاہیے؟
اس کو قرآن مجید نے بڑی خوبی کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے پیش نظر یہ رکھنا چاہیے کہ والدین نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا.
صحیح.
دیکھیے، انہوں نے اپنی شفقت کے بازو بچے پر جھکائے رکھے، انہوں نے راتوں کو جاگ کر اس کی ضرورتوں کو پورا کیا. جب وہ اپنی بات بھی بیان نہیں کر سکتا تھا، اس وقت بھی اس کی بات سنی. جو کچھ وہ اس کے لیے کر سکتے تھے، اس میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی.
جی.
یعنی بعض اوقات ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ جس میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں، تو انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان جوکھم میں ڈالی.
بالکل ایسا ہی.
والدین نے اگر یہ سب کیا ہے، اب والدین آپ کے محتاج ہو رہے ہیں یا ان کی کوئی ضروریات آپ سے متعلق ہو رہی ہیں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ پیچھے نگاہ ڈال کے دیکھتے رہنا چاہیے کہ والدین نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا.
صحیح.
چنانچہ ماں کے بارے میں بطور خاص بتایا کہ یہ دیکھو کہ کس طرح کی تکلیفیں اٹھا کے اس نے تم کو پالا ہے، پرورش دی، پیٹ میں اٹھائے رکھا، اس کے بعد بہت سے دوسرے مراحل سے گزری، پھر بچہ. آپ جانتی ہیں کہ بچہ جب بچہ ہوتا ہے تو یہ آسان نہیں ہوتا.
بالکل.
کہ آپ اس کی نگہداشت پرورش کر سکیں.
بالکل.
اس کی کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ایک اشارے کی منتظر ہوتی ہیں، اور اس میں آپ کو راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے، اپنی نیند خراب کرنی پڑتی ہے، اپنے آرام کو تج دینا پڑتا ہے، یہ سب والدین کرتے ہیں. تو قرآن مجید یہ توجہ دلاتا ہے کہ تمہیں خدا نے زندگی دی، اس وجہ سے اس کا تو حق سب سے بڑا ہے.
صحیح.
لیکن اس کے بعد اس زندگی کو یہاں تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار کس نے ادا کیا ہے؟
والدین.
تمہاری ماں نے اور تمہارے باپ نے ادا کیا ہے. تو ماں اور باپ کو اگر اب تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، تو اسی طرح شفقت کے بازو ان پر جھکائے رکھو. اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ کرتے تھے. ان کی ضرورتیں بھی اسی محبت کے ساتھ پوری کرو جیسے وہ تمہاری ضرورتیں.
یہاں تک کہا گیا کہ اف تک نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے، اصل میں یہ عربی زبان کی تعبیر ہے، یہ اردو کا اف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ والدین کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کریں. یعنی اف تف کا جو ایک خاص محاورہ ہے، وہ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اور اس میں اس کی تشریح بھی کر دی ہے کہ جس وقت والدین کوئی بات کرتے ہیں، آپ کو ان کی بات بری لگ سکتی ہے. جب بڑھاپے میں والدین پہنچ جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ ایسی ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں،
بالکل بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں،
وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. قرآن مجید نے اس کی تصویر بھی کھینچی ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ آدمی پیدا ہوتا ہے، جوانی اور لڑکپن کے مراحل سے گزرتا ہے، اور اس کے بعد وہ عمر آ جاتی ہے کہ کیلا یکون من بعد علم شیا، یعنی گویا سب کچھ جان کر بھی وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو یہ بیگانگی کی کیفیت بعض اوقات والدین پہ آ جاتی ہے، اور اس وقت یہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو محبت انہوں نے کی تھی،
اسی طرح آپ ان کو
بچوں کی طرح اسی طرح سے دیکھیں، اور ان کی اس طرح کی باتوں کا برا نہیں مانیں، ان کو جھڑکیں نہیں. ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے معاملے میں اگر کسی وقت کوئی کوتاہی ہو رہی ہو، تو عذر معذرت کا طریقہ اختیار کریں اور محبت کے بازو ان کے اوپر جھکائے رکھیں.
صحیح.
تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے یہ تو وہ پہلو ہیں جن کا تعلق آپ کے جذبات اور آپ کے رویے سے. اس کے بعد معاملات پیش آتے ہیں.
معاملات پہ ہم بریک کے بعد گامدی صاحب گفتگو کریں گے. انتہائی خوبصورت موضوع ہے والدین کے حقوق. ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور گفتگو کو وہیں سے ہم سلسلے کو جوڑیں گے جہاں سے چھوڑا تھا. اسٹے ود اس. ویل ویلکم بیک ناظرین، آج ہم والدین کے حقوق ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمارا پروگرام ہے حقوق العباد گاندھی کے ساتھ. جی گاندھی صاحب، آپ کچھ عرض کر رہے تھے.
جی میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو وہ پہلو ہے نا کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا آپ کو کہ آپ اف تف نہیں کریں، آپ جھڑکے نہیں، آپ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں،
اخلاقی لحاظ سے
آپ کا ایک جذباتی تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے ویسا ہی جیسے والدین کا بچپن میں آپ کے ساتھ تھا. تو یہ تو ایک اصولی بات کر دی. اب ظاہر ہے کہ زندگی میں معاملات پیش آتے ہیں، یعنی کسی موقع کے اوپر ایسا ہوگا کہ ان کی رائے میں آپ کی رائے میں اختلاف ہوگا. شادی بیاہ کے معاملات میں ممکن ہے کہ آپ کے مابین اس طرح اتفاق نہ ہو سکے جس طرح کے عام حالات
اور معاملات ہوتا
ہے اور معاملات میں ہوتا ہے. آپ اپنی معاش کا انتخاب کرنے کے موقع پر ہو سکتا ہے کہ ان کو اس طرح راضی نہ کر سکیں جس طرح کے انہوں نے کیا تھا. تو اس طرح کے معاملات اب آپ کو پیش آئیں گے، وہ معیشت میں بھی آئیں گے، معاشرت میں بھی آئیں گے، تعلقات میں بھی آئیں گے. جب آدمی کی شادی ہوتی ہے، بیوی گھر میں آتی ہے، ایک دوسرے وجود کے ساتھ آپ کو معاملہ کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ والدین کی کچھ اپنی تمنائیں اور اپنی خواہشات ہوتی ہیں،
اور وہ جو نیا رشتہ آپ نے جوڑا ہے اس کی اپنی تمنائیں
اور اپنی خواہشات ہوتی ہیں. تو یہ پھر وہ نازک موقع آ جاتے ہیں کہ جس میں آدمی کو اختلاف بھی کرنا پڑ جاتا ہے، ان کی رائے کے خلاف عمل بھی کرنا پڑ جاتا ہے.
یہ کس طرح ممکن ہو گاندھی صاحب؟ کیونکہ عموماً تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ والدین، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی جان اور مال ہر چیز کو نچھاور کر کے والدین کی تربیت کی ہوتی ہے، وہ معمولی سا اختلاف بھی کئی دفعہ برداشت نہیں کرتے. اور یہ تو بڑی کامن بات ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اب تو منہ نہ دیکھنا. اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟
اسی کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا کہ جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو اس موقع کے اوپر آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کی غلط بات کو ہی مان لیں، یعنی بعض اوقات ان کا مطالبہ صحیح نہیں ہوتا.
صحیح
ایسا بارہ ہوتا ہے. دیکھیے جب ان کی بات درست ہے، وہ ایک صحیح بات آپ کو بتا رہے ہیں،
تو وہ تو ویسے ہی
مان لینی چاہیے، آپ کو ماننی ہی چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہے بارہا کہ آپ کے اور ان کے مابین ایک ذہنی بہت واقع ہو چکا ہوتا ہے. آپ کی تربیت اور ہو جاتی ہے، آپ کا علم آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کے زندگی کے تجربات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے معاملات بالکل اور ہوتے ہیں. ان کے سوچنے کے انداز میں، آپ کے سوچنے کے انداز میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے.
ایسا ہوتا ہے جنریشن ٹو جنریشن چینجز آ جاتے ہیں،
موجودہ زمانے میں بہت زیادہ ہوگا. دیکھیے دنیا جتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھے گی، اسی کے لحاظ سے پچھلی نسل کے درمیان اور آنے والی نسل کے درمیان اختلافات جنم لیں گے. تو یہ صورتحال اگر کسی موقع کے اوپر پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کو بعض اوقات ان کی رائے کے خلاف جانا پڑتا ہے. وہ جانا پڑتا ہے، بعض اوقات آپ کے جذبات کا تقاضا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کے علم کا تقاضا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کی دینی ذمہ داریوں کا تقاضا ہوتا ہے،
کئی دفعہ پسند کا بھی تقاضا ہوتا ہے،
پسند ناپسند کا بھی تقاضا ہوتا ہے. اب جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے اور آپ یہ محسوس کریں کہ میں ان کی بات مان نہیں سکتا، اس موقع کے اوپر جو نازک صورتحال پیش آتی ہے اس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر معاملہ یہاں تک بھی آ جائے کہ وہ آپ کو شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک بڑا گناہ ہے جس کے ارتکاب کے لیے کہہ رہے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، پھر بات تو نہیں مانی جائے گی ان کی، لیکن صاحب ہما فی دنیا معروفہ، لیکن دنیا کے معاملات میں اس وقت بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا جائے گا. تو حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اختلاف کر رہے ہیں لیکن شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، عزت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کسی حال میں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کریں، ان کے سامنے عذر پیش کرتے چلے جائیں، ان سے معافی مانگ کر یہ کہیں کہ میں ان وجوہ سے آپ سے اختلاف کرنے پر مجبور ہوں. وہ اگر فرض کر لیجئے کہ تشدد پر اتر آتے ہیں یا کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو. تو امید ہے کہ پھر وہ جو اختلاف آپ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس پہ آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے اختلاف بھی کیا اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ کوئی غلط رویہ بھی اختیار کر لیا، تو ممکن ہے کہ پھر آپ کے لیے ایک بڑا گناہ بن جائے. اور والدین کی اس نوعیت کی نافرمانی، یعنی ایک نافرمانی تو یہ نا کہ آپ نے بات نہیں مانی، ایک یہ کہ آپ سرکشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے. سرکشی کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سرکشی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ اپنے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، نہ والدین کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، نہ شوہر کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، نہ ریاست کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں.
صحیح. سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سب حق جانتے ہیں کہ کیا آپ کو کہا گیا اس معاملے میں کرنے کو، اور پھر بھی جان بوجھ کے آپ اس سے آنکھیں بند کریں اور غرور و تکبر،
آنکھیں بند کریں اور تکبر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے ساتھ جو آپ کا حق بنتا ہے ایک بات کرنے کا، آپ اس کا لحاظ بھی رکھیں،
اس کو بھی آپ کراس کر جائیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جوڑیں گے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، حقوق العباد گاندھی کے ساتھ میں آج ہم والدین کے حقوق ڈسکس کر رہے ہیں. گاندھی صاحب، ماں کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے ہمارا. باپ کے بارے میں کہا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو اسے اویل کر لو، چاہے تو اسے ضائع کر دو. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ بہت ضروری ہیں، پھر بھی تین دفعہ ماں کا جو درجہ باپ کے اوپر زیادہ رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ بہت سادہ ہے. ماں جس طریقے سے بچے کو جنم دیتی ہے، جن مراحل سے گزرتی ہے اس کے بعد جیسے اس کی پرورش کرتی ہے اس میں باپ کا حصہ بہت کم ہوتا ہے. دیکھیے باپ نے تو ایک تعلق پیدا کیا, اس کے بعد معاش کی ذمہ داری اٹھا لی, جو کچھ بھی آپ کو مراحل پیش آئے اس میں اصلاً وہ معاشی ذمہ داریوں ہی کو ادا کر رہا ہوتا ہے, شفقت بھی دیتا ہے, محبت بھی دیتا ہے.
لیکن گاندھی صاحب آج کل کے حالات کو دیکھیں, معاشی ذمہ داریاں ادا کرنا بھی چھوٹی بات تو نہیں ہے,
اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ماں کا معاملہ تو دوہرا ہو جاتا ہے, بلکہ آج کل کے حالات میں صورت یہ ہے کہ ماں معیشت کی جدوجہد میں شریک ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ ماں کے کردار کو دیکھیں تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ماں کا کردار بچے کے معاملے میں باپ سے کہیں زیادہ ہے.
صحیح.
اور اسی چیز کو قرآن نے بھی نمایاں کیا ہے, یعنی قرآن مجید کی اس آیت ہی پر مبنی ہے رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد, جس میں یہ بیان کیا گیا کہ دیکھو تمہاری ماں نے کس طریقے سے تم کو وہنن علی وہن, یعنی ایک مشقت پہ مشقت اٹھا کر پالا, پرورش کیا, پیدائش کے مختلف مراحل سے گزری, پھر اس کے بعد تمہارا دودھ چھڑانا اور یہ سب کچھ کرنا کئی برسوں میں جا کر ہوا. یہ سب کچھ جو کچھ بیان کیا گیا یہ بتانے کے لیے بیان کیا گیا کہ ماں کا کردار بہت غیر معمولی ہے. جب ماں کے کردار کی یہ نوعیت ہے تو حقوق بھی اس کے لحاظ سے ہوں گے. اصل میں اسلام کا مزاج یہ ہے اور یہ اس کے سارے قوانین میں آپ دیکھیں گی, اور وہ یہ ہے کہ وہ نہایت عدل کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بیرو قسم کی مساوات کی آپ کو تعلیم دیتا ہے. اس کے ہاں جو کلیدی لفظ ہے, کی ورڈ ہے, وہ عدل ہے. آپ کو ہر حال میں انصاف کرنا
اور حقوق اور فرائض کا جو تعین کیا گیا ہے وہ اس کی بنیاد پر ہی کیا
عدل کی بنیاد, عدل کی بنیاد, یعنی آپ کو علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, عقلی لحاظ سے مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ جس کا جو حق بیان کر رہے ہیں وہ فی الواقع اس کا مستحق ہے. یعنی یہ کوئی جذبات کا معاملہ نہیں ہے کہ والدین میں کیوں تفریق کی جا رہی ہے. ماں ہے, اس نے زیادہ مشقت اٹھائی ہے, اس کے حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے.
اچھا, کسی بھی ایسی شکل میں جہاں پر والد یا والدہ میں سے کوئی ایک موجود ہے, کیا ان کے حقوق ڈبل ہو جاتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دوہرے ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. آپ کو وہ ضروری حقوق ادا کرنے ہیں.
مثلا ایک ماں ہے جس نے باپ کے بغیر اپنی اولاد کو معیشت بھی پرووائڈ کی اور ساتھ شفقت بھی پرووائڈ کی, سب کچھ کیا, دونوں رول ادا کیے. اسی طرح ایک باپ ہے جس نے ماں کی ایبسنس میں دونوں رول ادا کیے, تو کیا ان کا کچھ حق زیادہ نہیں بڑھ جاتا؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا احساس زیادہ ہونا,
احساس زیادہ ہونا.
لیکن حقوق تو وہی رہیں گے جو باپ کے مقرر, ماں کے بھی وہی حقوق رہیں گے, لیکن آپ کے احساس کی شدت ظاہر زیادہ ہونی چاہیے. یعنی آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ معاملہ کتنا غیر معمولی ہو گیا تھا, میں کتنا محتاج تھا, اور اس شخصیت نے, خواہ وہ ماں ہے یا باپ, کیسا غیر معمولی کردار ادا کیا. اس کا احساس آپ کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اس کا ظہور بھی اسی کے لحاظ سے ہو جائے گا.
صحیح. اچھا, آج کل کے دور میں کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ہم ہر دور میں شاید یہی بات کرتے ہیں کہ آج کل کے بچے والدین کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا ہم سے پہلے کرتے تھے, اس میں تہذیب کا کچھ کردار ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں, ٹیکنالوجیکلی بہت آگے چلے گئے ہیں, بچوں کے رجحان ان چیزوں میں ہے جہاں چند سال پہلے نہیں ہوتے تھے. ہر کمرے میں انٹرنیٹ ہے, ہر کمرے میں ٹی وی ہے, تو لازمی و ملزوم ہے کہ بچے اس کو پریفر کریں گے بجائے اس کے والدین کے پاس بیٹھیں. کیا سمجھتے ہیں؟
میں تو دیکھیے تاریخ کا طالب علم ہوں, میرے نزدیک انسانوں کے رویے ہر دور میں اسی طرح کے ہوتے ہیں.
ٹھیک.
فرق کہاں واقع ہوتا ہے؟ فرق اصل میں تہذیبی روایات میں واقع ہوتا ہے. یعنی ایک معاشرے کے اندر بعض اوقات ایسی روایات قائم ہو جاتی ہیں کہ جن میں بعض چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی.
صحیح.
نوجوان, پرانے زمانے بھی نوجوان ہوتے تھے, ان کے ہاں سرکشی بھی پیدا ہو جاتی تھی, انحرافات بھی پیدا ہو جاتے تھے,
اور نئے نئے شوق بات بھی کرتے تھے,
نئے نئے شوق بھی اس کے لحاظ سے, زمانے کے لحاظ سے ہوتے تھے. لیکن ایک تہذیبی رچاؤ تھا جس کے نتیجے میں بعض چیزیں نمایاں نہیں ہوتی. وہ جب تہذیبی روایات میں تبدیلی آتی ہے تو ہمیں کچھ چیزیں اجنبی محسوس ہوتی ہیں. اگر بعض چیزوں کے معاملے میں تبدیلیاں آئی ہیں تو وہ تبدیلیاں ساری کی ساری شر کے پہلو سے نہیں آئیں, وہ خیر کے پہلو سے بھی آئیں.
ٹھیک.
یعنی آج کے زمانے میں آپ یہ دیکھیے کہ والدین مثال کے طور پر پاکستان میں ہے, بچہ امریکہ میں چلا گیا, انگلستان میں چلا گیا, دور دراز کسی علاقے میں چلا گیا, ایسے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ جن میں وہ ہر صبح شام ان سے بات کر سکتا ہے, بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں.
گاندھی صاحب, کئی دفعہ بیوی اور والدین میں کچھ ناقابل حل اختلافات آ جاتے ہیں. یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ والدین کئی دفعہ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیں تو ایک شخص, ایک بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور الگ ہو جائے, کیا ایسا کرنا چاہیے؟
یہی بات یہ ہے کہ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق کریں.
صحیح.
آپ ایک خاتون کو بیاہ کر لائے ہیں, آپ نے اس کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں, اب یہ دیکھنا چاہیے کہ والدین کے مطالبے کے پیچھے کیا معقولیت ہے. اگر معقولیت ہے تو ہر معقول مطالبے پر غور کرنا چاہیے.
لیکن گاندھی صاحب, ہو سکتے ہیں ان کی معقولیت سے ایک انسان کو کوئی فرق نہ پہنچتا ہو, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت یا یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ رہے. بیٹے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ خوش ہے ایسی خاتون کے ساتھ بھی, تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کی حفاظت کرے؟
نہیں, میں وہی گزارش کر رہا تھا نا کہ کسی معقول مطالبے کے اوپر غور تو ضرور کرنا چاہیے.
بالکل.
لیکن آخری فیصلہ کس نے کرنا ہے؟
ٹھیک.
شادی بیاہ کے معاملے میں آخری فیصلہ بہرحال لڑکے اور لڑکی کو کرنا ہے،
صحیح،
اور انہی کو اس فیصلے کا مسئول ٹھہرایا گیا ہے، تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں آپ ایک حق کو ادا کریں دوسرا حق تلف
ہو رہا ہو.
آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے مطالبے کو میں نے سر آنکھوں پر رکھا، آپ کی بات درست ہو سکتی ہے لیکن یہ معانے ہیں جن کی وجہ سے میں یہ فیصلہ
نہیں کر سکتا.
تو آپ والدین کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں
وہ بطریقے
زیادہ
احسن کرنا
اہم
چاہیے.
چیز یہ ہے، یعنی یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات مان لیں، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی خواہشات کے خلاف ہو سکتی ہے، وہ آپ کے علمی مطالبات کے خلاف ہو سکتی ہے، جن چیزوں کو آپ مذہبی لحاظ سے درست سمجھتے ہیں ان کے خلاف ہو سکتی ہے. اس طرح کے موقعوں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، یعنی آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ اپنے اخلاقی وجود کو اتنا محکم رکھیں کہ والدین اس کا احترام کرنے پہ مجبور ہیں.
صحیح. اچھا گاندھی صاحب، کچھ گارڈینز بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اگر ماں باپ نہیں ہیں یا کسی بھی اور شکل میں کچھ اور لوگوں نے دادا دادی یا کسی اور فیملی نے پالا ہوتا ہے، کیا وہ آپ کے ریئل پیرنٹس یا بایولوجیکل والدین اگر نہیں ہیں اور انہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے تو ان کے حقوق بھی اس کے برابر ہی ہوں گے؟
دیکھیے، اصول کی بات یہ ہے کہ جس نے بھی فرائض ادا کیے، والدین کے حقوق کیوں قائم ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ ذمہ داریوں کو پورا کیا.
صحیح.
تو اسی طرح کی ذمہ داریاں اگر کسی اور نے پوری کر دی ہیں تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ آپ وہی عزت وہی احترام ان کو بھی دیں. یہ صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے جذبات وہ نہ ہوں، لیکن جہاں تک حقوق کا تعلق ہے وہ تو قائم ہو جائے.
انسانیت کا تقاضا تو کم
میرے ساتھ اگر کسی نے احسان کیا ہے، اگر کسی نے میری پرورش کی ہے، اگر کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اگر کسی نے میری یتیمی میں میرے لیے سرپرست کا کردار ادا کیا ہے، تو مجھے بہرحال اس کو وہ عزت اور وہ احترام دینا چاہیے جو میں اپنے والدین کو دیتا. اسی وجہ سے بہت سے اور رشتے ہیں جو والدینی کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا استاد ہے، اس نے آپ کی تربیت کی، آپ کو پڑھایا، آپ کو علم دیا، آپ کو ایک نئی زندگی دی، آپ کو تہذیبی شعور دیا، تو یہ بھی ایک طرح سے والدی کا کردار ہے جو ادا کیا گیا.
یا عرب کلچر میں رضائی ماں کا جو تصور ہے،
رضائی ماں کا تصور ظاہر ہے کہ ایک ماں نے آپ کو جنم دیا، دوسری ماں نے آپ کو دودھ پلا کر پالا، تو اس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیے، رشتے کا احترام قائم کر دیا. اسی کو آپ آگے بڑھائیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ قائم کیا گیا وہ بھی تو دیکھیے نا کیا ہے، آپ کی ازواج مطہرات کو ہماری مائیں قرار دے دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلقات کی وہ نوعیتیں ہیں جو مجازی طور پر بھی وجود میں آ جاتی ہیں،
اور احساس کی بنیاد اس میں بہت،
احساس کی بنیاد پر تو اس میں بھی پھر حقوق قائم ہو جاتے ہیں.
بہت شکریہ گاندھی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا حقوق العباد گاندھی کے ساتھ، اس کا سلسلہ پورے رمضان المبارک میں جاری رہے گا. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.